أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد. آج جن آیتوں کی طرف ہمیں بات کرنی ہے انشاءاللہ اس پر آنے سے پہلے ایک بات آیت نمبر 64 کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 64. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. یہ آیت مباہلہ جو آیت نمبر 61 ہے اور اس کے فوراً بعد کچھ آیتوں کے بعد 64 نمبر آیت کے اندر جو ایک مرتبہ پھر میں نے گزارش کی تھی کہ ڈائیلاگ کو انیشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ٹھیک ہے وہ جو ایک بالکل کمپریہنسو جو اسلام کی دعوت تھی اگر تم اس کو ایز اٹ از قبول نہیں بھی کرتے ہو تو کامنلٹیز جو ہے اس کے اوپر آ جاؤ. اس کے حوالے سے ایک بات ہمیں گزارش کرنی تھی. ذرا اس آیت کو پہلے دیکھیں. اے حبیب کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. آ جاؤ اس بات کی طرف کہ جو ہم میں اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ اور نہ ایک دوسرے میں سے کسی کو اپنا رب مانیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اور اگر پھر بھی یہ لوگ منہ پھیریں تو ان سے کہہ دیجئے اشہدوا بأن مسلمون کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ ہم تو بہرحال مسلمان ہیں. یہ آیت جو ہے اس کی ایک سگنیفیکینس جو تاریخی اعتبار سے ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مختلف بادشاہوں کے نام خط لکھے تھے تو اس خط کا جو ڈرافٹ ہے اس کے اندر اس آیت کو پیغمبر اکرم نے کوٹ کیا تھا. تو اس کے اندر ہمیں ملتا ہے مقوقس جو بادشاہ تھا اس کے نام پر بھی جو خط لکھا گیا اس کے اندر بھی یہ آیت کوٹ ہوئی. اسی طرح سے قیصر روم اس کے نام جو خط لکھا گیا وہاں پر بھی یہ آیت ہمیں نظر آتی ہے اور مختلف بادشاہوں کے نام. تو میں فقط ایک مثال کے لیے اور کم سے کم ایک سیمپل کے طور پر آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں. کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گا, سیرت کی کتابوں میں بھی مل جائے گا یہ ڈرافٹ آپ کو, اور اس کے علاوہ تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی, بعض تفسیر کی کتابوں میں بھی مل جائے گا. من جملہ تفسیر نمونہ میں یہ ڈرافٹ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے لکھا ہے. مثلا جو یہ مقوقس کے نام جو خط ہے یہ مصر کا بادشاہ تھا, ایجپٹ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ الی المقوقس عظیم القبط کہ یہ خط ہے, بسم اللہ کے فوراً بعد کہ یہ خط ہے محمد ابن عبداللہ کی طرف سے مقوقس کے نام جو کہ مصر کا بادشاہ ہے. سلام علی من اتبع الہدا, سلام اس پر کہ جو ہدایت کی اتباع کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں خفی مرتبت اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی طرف, اسلام قبول کرو تو یہ تمہارے لیے سلامتی ہے. یوتک اللہ اجر کا مرتین اور اللہ تمہیں دو گنا اجر عطا کرے گا, ایک تمہارا خود کا اور ایک تمہاری قوم کا. اس لیے کہ ظاہر ہے تمہارے ذریعے سے پھر اگر یہ دین پھیلتا ہے اور لوگ قبول کرتے ہیں تو تم اس کا راستہ بنو گے تو تمہیں خدا ڈبل اجر عطا کرے گا. فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ اسْمُ الْقِبْتِ اور اگر تم نے روح گردانی کی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ مصر والوں کے گناہ کی ذمہ داری بھی تمہاری گردن پر ہوگی. یا اہل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم اے اہل کتاب آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تمہارے درمیان مشترک ہے. یہاں سے وہ آیت شروع ہوتی ہے. اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم عبادت نہیں کریں گے مگر اللہ کی, ولا نشرک به شيئا اور نہ ہی ہم ایک دوسرے ہم کسی کو شریک قرار دیں گے خدا کے ساتھ. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور نہ ہی ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنائیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا اگر پھر منہ پھیر لو فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تم لوگ گواہ رہنا کہ ہم لوگ بہرحال مسلمان ہیں. یہ اور اس کے علاوہ جو دیگر بادشاہوں کو خط لکھے ہیں تقریباً اس کا ڈرافٹ, اس کا میٹر, اس کا کانٹینٹ ایک جیسا ہی ہے. یہ فقط میں اس لیے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ اس کا جو پریکٹیکلی پیغمبر اکرم نے اس کو اپنے خط کے اندر اس آیت کو استعمال کیا. اس کے بعد آ جائیے آیت نمبر 77 کی طرف جہاں تک ہماری بات ہو چکی ہے. تھوڑا سا ریوائز کر کے پھر آیت نمبر 78 کی طرف چلے جائیں گے. ان الذین یشترون بعهد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ. ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بیچ دیا اور اپنی قسموں کو بیچ دیا اور اس کے عوض میں اگینسٹ کیا حاصل کیا, بہت تھوڑی سی قیمت, دنیا کی قیمت جو بھی ہو وہ تھوڑی سی ہے, اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ, نہ اللہ ان سے گفتگو کرے گا, ولا ینظر الیہم, اور نہ ہی ان کی طرف نظر کرے گا, دیکھے گا بھی نہیں, یوم القیامہ قیامت کے دن. ولا یزکیہم, اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا, انہیں بری بھی نہیں کرے گا, یعنی جو ان کی پنشمنٹ ہے وہ ڈیو پنشمنٹ ان کو ملے گی. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ آیت, اس کو ہم ڈسکس کر چکے تھے. آیت نمبر 78 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا, اور ان میں سے ایک گروہ ہے, يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ, کہ جو اپنی زبان کو تلاوت کتاب کرتے وقت اس طرح سے گھماتے ہیں, اس طرح سے ٹوسٹ کرتے ہیں, بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ, کہ اس کے اندر کوئی چیز اپنی مرضی سے داخل کریں اور داخل کر کے یہ امپریشن دیں تاکہ تم لوگ یہ سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ان کو تحریف کرنی ہے, تبدیلی لانی ہے, تو یاد رکھیے گا یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ مثلا ایک ڈرافٹ ہے جو کمپیوٹر پہ بھی سیف ہے اور ادھر بھی سیف ہے اور ادھر بھی سیف ہے اور 10,000 اس کے نسخے موجود ہیں, لاکھوں اس کی کاپیز اویلیبل ہیں لائبریریز کے اندر بھی, نہیں. یہ خاص اس زمانے میں, آج بھی یہ امپریشن تو آ جاتا ہے کبھی کبھی, اگر انسان ریسرچ اورینٹیڈ نہ ہو تو جو ماسز ہوتے ہیں ان کے سامنے اگر کوئی چیز اس طریقے سے بنا کر پیش کر دی جائے, کوئی غلط ریفرنس دے دیا, کون چیک کرنے جاتا ہے؟ پھر وہی چیز ہے جو پروپگیٹ ہوتی چلی جاتی ہے. اور اسی کے اندر یہ, اگرچہ آج کے ایجنڈے میں تو نہیں تھا لیکن بات آ گئی تو میں عرض کروں کہ یہ جو ایس ایم ایس کی جو کیمپین ہے اس کو ذرا بہت کلوزلی واچ کیا کریں. فرض کیجئے اگر آپ کے پاس کوئی ایس ایم ایس آ جاتا ہے, مولا علی نے یہ فرمایا, آپ عام طور پر دیکھیں گے اس کے اندر ریفرنس کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. ون نمبر ٹو, اگر ریفرنس ہے تو آپ چیک کرنے کی تو زحمت کریں گے نہیں اور اس کو ایسے ہی آگے بڑھا دیں گے. یہ خود بھی بہت زیادہ غیر محتاط روش ہے, بہت ہی زیادہ کنڈیمیبل, نامناسب چیز ہے. ایٹ لیسٹ کم سے کم اس کے اندر کوئی ریفرنس تو ہو کہ جس کے ذریعے سے اگر کوئی چیک کرنا چاہے تو چیک کر سکے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر یہ جھوٹ ہو تو پھر جھوٹ کو پھیلانے کا جو گناہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہی ہے. روزے کے عالم میں تو روزے کے باطل ہونے کا بھی جو معاملہ ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اپلائی ہو سکتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ ایسکرائبنگ فالس ہوڈ ٹو معصومین جو ہے اس کا رزلٹ یہ ہے کہ روزہ جو ہے باطل ہو جاتا ہے, تو ان باتوں کی طرف عام طور پر توجہ نہیں کی جاتی ہے. مگر آج کے اس دور کے اندر جب اتنی ساری چیزیں اویلیبل ہیں, سی ڈیز اویلیبل ہیں, کمپیوٹر پہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں اور لائبریریز موجود ہیں, علماء موجود ہیں, چیزیں ایکسیسیبل ہیں, اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے مختلف اقوال کا حشر ہوتا ہے. تو یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں کہ یہ جو انجیل اور یہ توریت وغیرہ جو ہے, یہ تو اس زمانے میں خصوصیت کے ساتھ یہ تو پوزیشن میں ہوتی تھی ان کے پریسٹ اور جو ربائز ہوتے تھے ان کے پاس, تو وہ جو پڑھ رہے ہیں اور وہ جو بول رہے ہیں اور اس کے اندر وہ کسی طرح سے ٹوسٹ کر کے اگر ایک جملہ ادھر سے ادھر ڈال دیں تو کون وہاں پر ریسرچ کرنے والا تھا؟ پڑھے لکھے افراد ہی بہت کم تھے کہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا, تو یہ چیزیں بہت زیادہ آسانی کے ساتھ اس زمانے میں ہو پاتی تھیں. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا, اور ان میں سے ایک فریق وہ ہے, سب نہیں, دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے, یہ قرآن کا جو انصاف والا معاملہ ہے, پہلے بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب یہ امانت میں خیانت کی بات آئی اس موقع پر بھی خدا نے یہ کہا کہ ان میں سے ایک گروہ تو وہ ہے کہ جن کے پاس تم اگر سونا بھر کے رکھ دو تو بھی وہ امانت واپس کر دیں گے, اور کچھ وہ ہے کہ اگر ایک دینار دے دو تو لوٹانے کی کوشش نہیں کریں گے, سیریس نہیں ہوں گے اس کے اندر, مگر یہ کہ تم فورسفلی ان کو منوا لو. تو یہ جو ایک, اس کو آپ نوٹ کریں کہ یہ بڑی ایک اعتدال والی روش ہے کہ جو ان کا جو کیریکٹر ہے اس کے اندر بھی جو پورا ایک کمیونٹی کا اگر کیریکٹر ایسا نہیں ہے, کچھ افراد کا ہے, تو پھر ایک گروہ ہی کو کنڈیم کیا جائے گا, ایز اے ہول پھر اس کو کنڈیم نہیں کیا جائے گا. عقیدے کے اندر وہ سب غلط ہیں, وہ سب کے سب عقیدے کے اعتبار سے غلط ہیں, مگر جہاں تک اگر کسی پرٹیکولر ایکٹ یا اخلاق یا ویلیو کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر سب کے سب کرپٹ نہیں ہے تو پھر سب کے سب قابل مذمت بھی نہیں ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا, ان میں سے ایک گروہ وہ ہے, يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ, کہ کتاب کو پڑھتے وقت تلاوت کرتے وقت اپنی زبان کو یوں پھیرتے ہیں, لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ, تاکہ تم آپ لوگ اسے کتاب میں سمجھیں. وما ہوا من الکتاب, جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. ویقولون ہوا من عند اللہ, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے, یعنی بول دیا جو بولنا تھا, اب اس کے بعد کہا یہ سب اللہ کی طرف سے. وما ہوا من عند اللہ, جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ویقولون علی اللہ الکذبا, اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وہم یعلمون, جبکہ انہیں معلوم بھی ہے. آپ پھر نوٹ کریں اس بات کو جو پہلے بھی پچھلی گزارشات کے اندر تقاریر میں یہ بات آئی تھی کہ اس بات پر بہت اصرار ہے کہ ان کے پاس علم ہے اور علم کے بعد وہ یہ گڑبڑ پھیلا رہے ہیں. ایک انسان ہے, وہ کبھی جہالت کی وجہ سے, نہ جاننے کی وجہ سے, پراپر کمپریہنشن نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح سے غلطیاں کر جاتا ہے. یہاں پر یہ نہیں ہے. ویقولون علی اللہ الکذبا وہم یعلمون, یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ جانتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ یہ چیز سچ نہیں ہے, اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں. ظاہر کتاب تو ان کے پاس ہے, پھر اس کے بعد یہ ٹویسٹ کر کے بات کو اپنی ایڈ کر دینا اور نسبت دینا خدا کی طرف سے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ یعنی مس انڈرسٹینڈنگ کہاں ہے؟ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ تو جان بوجھ کر انٹینشنلی اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 79 اور 80, اس میں پھر اس کے بعد عیسائیوں کے اس عقائد جو غلط عقیدے ہیں ان کی رد ہے, یہودیوں کے غلط عقیدے کی بھی رد ہے, اور مکہ کے مشرکین کا جو غلط عقیدہ ہے اس کی بھی رد ہے. یعنی یہ تینوں غلط عقیدے, ان کی رد ان دو آیتوں کے اندر نظر آئے گی. یعنی اس کو ریپلائی کیا گیا, رد سے مراد اس کو کاؤنٹر کیا گیا ہے, اس کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ غلط ہے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کسی انسان کو یہ حق ہی نہیں ہے, ما کان لبشر, کسی انسان کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے, ان یؤتیہ اللہ الکتاب, کہ اللہ اسے کتاب عطا کرے, والحکم والنبوہ, اور حکمت اور نبوت عطا کرے, کتاب عطا کرے, مثلا قرآن, توریت, انجیل, ایسے. والحکم, حکمت عطا کرے, وزڈم اس کو عطا کرے. والنبوہ, نبوت کا عہدہ دے, یعنی اس کو ایلیویشن مل رہا ہے پروردگار کی طرف سے, اس کو حق نہیں ہے. کس چیز کا حق نہیں ہے؟ ثم یقول للناس, کہ اس کے بعد وہ انسانوں سے یہ کہنا شروع کرے, کونوا عبادا لی من دون اللہ, کہ میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ دو, اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو, میری عبادت کے اندر لگ جاؤ, مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرو. تاکہ یہ کسی بشر کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے. یعنی یہ تو وہ چیز ہے کہ جس میں پروردگار سینسیٹیو ہے, حساس ہے. میسج ہی وہ یہ لے کر آئے تھے سارے کے سارے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی, تو وہ یہ میسج کیسے دے سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنا شروع کر دو. ولیکن کونوا ربانیین, بلکہ ان کا میسج یہ ہوتا تھا کہ تم ربانی بن جاؤ. ربانی کا مطلب اپنے رب سے قریب ہو جاؤ. یعنی یہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں پاکستانی, ہندوستانی, یہ فلاں, یہ جو یا نسبتی ہوتی ہے, تو اس کی طرف نسبت کا ربانی بن جاؤ, یعنی اپنے رب سے قریب ہو جاؤ. تمہاری نسبت تمہارے رب کے ساتھ ہونی چاہیے. تو وہ جو ایک کلوزنس ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ نبی آتے ہیں, نہ یہ کہ وہ اس بانڈ کو یا اس تعلق کو ختم کر کے ایسا تعلق اپنے سے بنا دیں کہ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ عبادت کے اندر شریک قرار دیا جانے لگے کسی نبی کو یا کسی امام کو یا کسی اور شخص کو. بشر پرستی یا ہیومن ورشپنگ کا اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں, نہ آئیڈل ورشپنگ کی کوئی گنجائش ہے, اور نہ ہی کسی انسان کی عبادت کی کوئی گنجائش ہے, نہ ملائکہ کی عبادت کی کوئی گنجائش ہے جو آگے بات آ رہی ہے. اسی طرح سے کسی کی عبادت کی گنجائش نہیں ہے, عبادت صرف اور صرف اللہ کی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ ہوا تو معافی کا امکان موجود ہے, مگر شرک کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, کوئی روم ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. پروردگار عالم کی طرف سے یہ اعلان, توبہ کر لے وہ ایک الگ چیز ہے, اس میں تو سب معاف ہو سکتا ہے, لیکن توبہ سے ہٹ کر اگر انسان یہ کہے کہ خدا معاف کر دے گا, شرک کی معافی نہیں ہے. جانتے بوجھتے جو شرک کر رہا ہے اس کی معافی نہیں ہے. یہاں پر بھی واپس اس آیت کو دیکھیے گا, بڑی اہم آیت ہے. ما کان لبشرن, اچھا اب یہاں پر ظاہر ہے کہ رد کس چیز کی ہو رہی ہے, آنسر کس کو دیا جا رہا ہے, یا کس کی غلط فہمیوں کو دور کیا جا رہا ہے؟ عیسائی, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ یہ ابن اللہ ہے, جس پر ہماری بات کئی مرتبہ ہو چکی, اور اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خدا کے بیٹے ہیں تو پھر خدا ہیں, خدا کے ساتھ شریک ہو گیا. وہ آج بھی بڑے وضاحت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان دا نیم آف فادر سن اینڈ دا ہولی گوس، یہ ساری چیزیں جو بتاتی ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چاہے نہ مانتے ہوں، اعلانیہ نہ کہتے ہوں کہ ہم ان کو شریک قرار دیتے ہیں، مگر شریک قرار دینے کا جو پریکٹیکل پورا جو سلسلہ ہے وہ تو نظر آ رہا ہے اس کے اندر، ٹرینیٹی کے جو قائل ہیں، تین ایک اور ایک تین کی جو بھول بھلیاں ہیں، جو میز ہے اس کے اندر تو وہ گھسے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، ما کان علی بشر، ہو نہیں سکتا کہ کسی بشر کو یہ رائٹ مل جائے کہ اللہ اسے کتاب دے رہا ہے، اسے حکمت دے رہا ہے، اسے نبوت دے رہا ہے، اس کو ایلیویٹ کر رہا ہے پروردگار عالم کہ یہ میرا نمائندہ ہے، تو کیا وہ یہ غلطی کرے گا؟ یعنی خدا نے جس کو نمائندہ بنایا ہے وہ معصوم ہے، وہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس رائٹ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ آیت ان انبیاء کی نبوت اور عصمت کی بھی دلیل ہے کہ یہ لوگ معصوم ہیں، ان کی طرف یہ نسبت دینا ہی غلط ہے کہ انہوں نے کبھی یہ کہا ہوگا۔ یہ سارے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں، جو بعد میں سینٹ پال وغیرہ کی جو گڑبڑے ہیں، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت دینا، جو پیچھے اگر آپ پڑھ چکے ہیں ابھی ہم نے جس آیت کی تلاوت کی، کہ وہ زبان کو گھما کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، یہ ایڈیشن ہے، اس کا کوئی تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہے۔ ثم یقول علی الناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، کبھی نہیں، ناممکن ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہو، نہ ہی حضرت عزیر نے یہ کہا تھا یہودیوں کے کیس میں کہ مجھے اللہ کا بیٹا مان لو۔ تو قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر آیا کہ عیسیٰ کو عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر کو یہودی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو نہ انہوں نے یہ کہا تھا نہ انہوں نے یہ کہا تھا۔ ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ بن جاؤ، کیا بن جاؤ؟ ربانی بن جاؤ، یعنی اپنے رب سے قریب ہو جاؤ، اپنے رب والے بن جاؤ۔ وہ آئے ہی اس لیے تھے کہ یہ لنک ڈیولپ کریں اور ان کو خدا سے قریب کرتے ہیں۔ ہاں اس میں وسیلہ ہیں، وہ یقیناً اسی لیے تو پروردگار نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، پروردگار عالم نے ان کا یہ جو اسٹیٹس کا جو ایلیویشن ہے وہ اسی عنوان سے ہے کہ یہ وسیلہ ہیں، یہ درمیان میں پروردگار عالم نے ان کو خدا سے قریب کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا، نہ یہ کہ ان کی عبادت شروع ہو جائے۔ ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب۔ اچھا اب یہاں پر ایک اور چیز آئی کہ کتاب کی تعلیم، یعنی ایک تو یہ ہے کہ کتاب پڑھنا، اور ایک ہے کہ اس اسٹیٹس کے اوپر آ جانا کہ وہ کتاب پڑھانے کے قابل ہو جائے۔ یعنی اس کے اوپر جیسے آگے قراتی اور دیگر علماء نے اپنی تفاسیر کے اندر لکھا اور بہت اچھی بات لکھی کہ انبیاء جو آئے تھے وہ صرف اس لیے نہیں آئے تھے کہ صرف پڑھا دیں، بلکہ اس لیے بھی آئے تھے کہ جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں، ان میں کچھ ایسے نکل آئیں کہ جو خود پڑھانے کے قابل ہو جائیں، یعنی وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ دوسروں کے درمیان بھی جا کر تبلیغ کے کام کو انجام دے سکے۔ جو پیغمبر اکرم کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں، جب مدینہ منورہ والے آئے پیغمبر اکرم کے پاس، مکہ ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، تو پیغمبر اکرم نے اپنے با صحابہ کو کہا کہ جاؤ اور جا کر قرآن ان کو سناؤ اور سکھاؤ جا کر وہاں پر۔ تو یہ جو وہاں پر گئے تو انہوں نے کیا کیا، ظاہر ہے کہ انہوں نے جا کر وہاں پر تبلیغ کے وظیفے کو انجام دیا، کتاب کی تعلیم دی۔ پیغمبر نے ان کو کتاب کی تعلیم دی، انہوں نے جا کر آگے کتاب کی تعلیم دی۔ تو یہ جو معلم کتاب بنانا، ایک تو خود پیغمبر کا تو اسٹیٹس ہے ہی، مگر ایک جس طرح سے ہوتا ہے پارس پتھر کے جو اس کو چھو جائے وہ خود سونا بن جائے، کہ وہ پیغمبر اکرم کے اندر اور نبیوں کے اندر پروردگار عالم نے جو ڈیوٹیز ان کی اسائن کی تھی اس کے اندر یہ بھی تھا کہ آپ ایسی ٹیم کو ڈیولپ کریں کہ جو پھر بعد میں آگے جا کر اس کام کو انجام دے سکے۔ اس اعتبار سے جو مخلص صحابہ کرام ہیں واقعا ان کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جناب سلمان فارسی ہو گئے، جناب بلال ہو گئے، جناب ابو ذر ہو گئے، یہ سارے بھی صحابی ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ مولا کے کیس میں دیکھیں تو بعد میں جو افراد مولا کے ساتھ تھے، جنہوں نے مولا کی طرف سے ان کاموں کو انجام دیا، وہ واقعا اپنی جگہ پر بڑا ان کا ہائی اسٹیٹس، اس میں کوئی شک نہیں۔ مالک اشتر ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کی عظمت کے بارے میں، وہ جناب مالک اشتر ہیں، وہ مولا ہی کی طرف سے آگے جا رہے ہیں، پیغام کو پہنچا رہے ہیں، مولا پیغمبر اکرم کے جانشین ہونے کی کیپیسٹی میں اسی کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور پھر مولا کے بیاف پر یہ آگے جا رہے ہیں، مصر جا رہے ہیں تو وہاں پر اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ محمد ابن ابی بکر ہیں، وہ پہلے گئے، انہوں نے کام کو آگے بڑھایا۔ اسی طرح سے اگر آپ امام مظلوم کے کیس میں دیکھیں کہ جناب مسلم بن عقیل جو کوفے گئے تھے، تو یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں یہی ہو رہی ہیں کہ یہ ان سے سیکھ رہے ہیں اور پھر آگے دوسرے افراد کو سکھانے کے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ پانچویں امام کے زمانے میں آپ دیکھیں، چھٹے امام کے زمانے میں دیکھیں، تو یہ بالکل اپنے پیک اور پرائم پر پہنچ گیا۔ تو یہ سارا سلسلہ وہی ہے کہ جو آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو مجتہدین کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہی کر رہے ہیں کہ جو معصومین کی طرف سے آیا ہے اس کے اوپر ریسرچ کر کے اس کو پھر آگے بڑھا رہے ہیں۔ اپنی جیب سے کوئی چیز نہیں نکالی جا رہی، وہ اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہاں پر اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کہ دو چیزیں ہیں, تعلیم کتاب بھی ہے اور اس انداز سے, اس شایان شان انداز سے کہ وہ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ پھر آگے جا کر کتاب کی تعلیم دے سکیں. اور ساتھ ساتھ بما کنتم تدرسون, اور جو درس تم حاصل کرتے ہو, یہ درس حاصل کرنا جیسا کہ تفسیر نمونہ کے اندر لکھا ہے کہ علم حاصل کرنے کا دائرہ وسیع ہے, درس حاصل کرنا اس کا ایک شعبہ ہے. اس کا ایک شعبہ کس حساب سے؟ جس کے اندر کاغذ اور پین استعمال ہوتا ہے. علم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کاغذ اور پین سے ہی حاصل ہو, وہ تو انوائرمنٹ سے بھی حاصل ہوتا ہے, گفتگو سے بھی حاصل ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر کاغذ اور قلم لازمی طور پر آ جائے. مثلا فرض کیجئے اس وقت یا کسی اور جگہ پر کلاس کے اندر کوئی مثلا بول رہا ہے اور دوسرے سن رہے ہیں اسٹوڈینٹس, تو یہ بولنا اور سننا ضروری نہیں کہ لکھا بھی جا رہا ہو. تو وہ ایجوکیشن تو ہے, علم تو وہ بھی ہے. ایک اور اس کا مرحلہ ہے کہ جو اس سے اس ایک شعبے کو کور کرتا ہے کہ جس کے اندر لکھنا اور کاغذ کے اوپر اس کو ریکارڈ کرنا وہ شامل ہو جاتا ہے, کہ اس کا ایک شعبہ ہے. یعنی علم حاصل کرنے کا دائرہ وسیع ہے, درس حاصل کرنا اس کا ایک شعبہ ہے کہ جس کے اندر لکھنا اور پڑھنا بھی شامل ہو جاتا ہے, جو زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ سیکشن جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ کیٹیگری زیادہ امپورٹنٹ ہے, مگر اس کے علاوہ دوسرے شعبے بھی علم کے اندر شامل ہیں. تو یہاں پر دونوں چیزوں کی طرف متوجہ کیا گیا کہ نبیوں کا کام کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ربانی بنانے کے لیے آئے تھے, اور دوسری چیز کہ یہ دوسرے لوگوں کو معلم بننے کی ٹریننگ دینے کے لیے, یعنی جیسا ٹیچرز ٹریننگ پروگرام تھا ان کا, کہ ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے. اور اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف زبانی کلامی بات ہو, بلکہ اس کا خاص شعبہ کہ لکھنا اور پڑھنا جو ہے اس کی طرف بھی متوجہ کیا جائے, جو پہلی وحی کے اندر بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. وہاں پہ قلم, لکھنا, پڑھنا, یہ ساری چیزوں کا حوالہ وہاں پر موجود ہے. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, اور نہ ہی کسی انسان کے لیے اس بات کا اختیار ہے کہ اللہ اسے یہ مرتبہ دے, نبوت دے, حکمت دے, کتاب دے, اور وہ لوگوں کو یہ حکم دے کہ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, کہ وہ لوگ ملائکہ یا نبیوں کو اپنا رب مان لیں. نبی رب نہیں ہوتا ہے, نبی نبی ہوتا ہے, امام امام ہوتا ہے, رسول رسول ہوتا ہے, یہ رب نہیں ہوتے. رب رب العالمین ہے, وہ عالمین کا پالنے والا, ربوبیت اس کے شائع نشان. پھر باقی چیز کہ نہ ملائکہ کے کیس کے اندر, یہ ملائکہ کے حوالے سے جیسے کہ شاید پہلے بات آئی ہو, اگر نہیں آئی تو اب سن لیجئے, کہ جو مشرقین مکہ ہے وہ ملائکہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. تو بیٹی ہونے کے حساب سے پھر نتیجہ تو وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے کا ہے, بیٹی ہے تو پھر وہ بھی شریک ہو گئی خدا کے معاملے کے اندر. اسی لیے جو بتوں کے نام تھے وہ بھی فیمینن تھے, لات, عزا, منات, یہ سارے کے سارے خواتین کے جیسے نام ہیں, جس کے اندر تائے تانیس استعمال ہو رہا ہے. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, اور نہ ہی کسی انسان کو اس بات کا اختیار ہے کہ خدا اسے نبوت اختیار دے, وہ حکمت دے اور کتاب دے, اور وہ حکم دے دے کہ ملائکہ کو یا نبیوں کو اپنا رب مان لو. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون, یہاں پر رب کے اس معنی کی طرف بھی توجہ کیجئے گا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات گزری آیت نمبر 64 کے حوالے سے, کہ اہل کتاب آ جاؤ اس بات کی طرف کہ ہم نہ شرک کریں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو رب مانیں گے. اور اس کی تشریح میں ہم گزارش کر چکے کہ بات یہ تھی کہ حکم سازی کا اختیار کسی کے پاس ہو یا قانون سازی کا اختیار کسی کے پاس ہو, نہیں, لیجسلیشن کا جو رائٹ ہے وہ پروردگار عالم کا ہے. کوئی مجتہد کسی قسم کا قانون خود سے نہیں بنا سکتا, ناممکن ہے, یہ امکان ہی نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی قانون بنا سکے. ان کی جو مذمت تھی وہ اسی حوالے سے تھی کہ انہوں نے اپنے پادریوں اور ربیوں کو اس بات کا اختیار دے دیا تھا, جو تمہارا دل چاہے تم قانون بناؤ, ہم کوئی پوچھنے کے لیے, سوال کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے, تیار نہیں ہے. ویل ناٹ آسک, ڈو واٹ ایور یو لائک, نہیں, ایسا نہیں, اس کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. حکم ہوگا پروردگار کی طرف سے, پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوگا, اس کو انٹرپریٹ کرنا ایک الگ بحث ہے. جو میں نے پہلے بھی بار بار عرض کیا تھا, یہ قرآن کی آیت ہے, یہ سامنے رکھو, 10 حدیثیں اس موضوع کے اوپر ہیں, ان کو سامنے رکھو, سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس کے اندر خدا کیا کہہ رہا ہے. یہ تو فہم ہے, یہ تو سمجھنے کی کوشش ہے, لیکن یہ کہنا کہ نہیں یہ آیتیں, یہ 10 حدیثیں, یہ تو ان کو تو ہٹاؤ, اب اس کی جگہ میں یہ حکم دیتا ہوں, جو ان کے پاس جو معاملہ تھا وہ اس قسم کا تھا. یہ آپ یہاں پر نوٹ کیجئے کہ نبیوں کو بھی رب بننے کا اختیار نہیں ہے, یعنی یہ حق تو نبی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی حکم پیش کر سکے اور کہہ دے کہ یہ خدا کی طرف سے حکم ہے, ناممکن ہے. وہ پروردگار عالم کا ترجمان ہے, وہ پروردگار عالم کی باتوں کو بیان کرتا ہے, نہ یہ کہ غلط بات کہہ کر خدا کی طرف نسبت دے دے. جو آپ بار بار فضائل کے باب میں وہ آیت سنتے ہیں اس کی پریکٹیکل امپورٹنس ہے, وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, کہ یہ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا, یہ وہی کہتا ہے جو اس پر وحی نازل ہوتی ہے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل, جو خدا فرماتا ہے کہ اگر یہ رسول ہم سے کوئی غلط بات منسوب کرے, اپنی طرف سے کچھ گڑ کے کوئی فیبریکیٹڈ چیز ہم سے منسوب کر دے, ہم اسے پکڑ لیں گے, اخذنا منہ بالیمین, اور اس کی رگ حیات کو قطع کر دیں گے, اس کی شہرگ جو ہے اس کو کاٹ کر رکھ دیں گے, وہ ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا اگر وہ ایسا کچھ کر دے, ہم سے کسی بات کو نسبت دے دے جبکہ ہم نے نہ کہی ہو. تو یہ بہت ایک یعنی کانفیڈنس ہے پروردگار کا اپنے رسول کے اوپر کہ میں نے جب رسول بنایا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات وہ کرے تو پھر فوراً میری طرف سے امیجیٹ ری ایکشن یہ ہوگا. یعنی فرض محال کی ہم بات کریں, ایک ہوتا ہے نا کہ ایزیوم کریں کہ ایسی کوئی چیز ہو جائے جو کہ نہیں ہونے والی, لیکن فرض کریں کہ ایسا ہو جائے, جیسے کہا جاتا ہے لو کانا فیہما آلہۃن الا اللہ لفسدتا, اگر اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہوتا تو فساد ہو جاتا, نہیں ہو سکتا کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا, لیکن فرض کریں کہ اگر ایسا ہو, جس کو منطق کے اندر کہتے ہیں کہ فرض محال محال نہیں ہے, یعنی ایک وہ چیز کے جو نہیں ہونے والی مگر اس کو ایزیوم بہرحال کیا جا سکتا ہے. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, نہ ہی اس بشر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس بات کا حکم دے کہ ملائکہ یا انبیاء کو اپنا رب مان لو. ایا امرکم بالکفر, ذرا سوچو تو صحیح, کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اذ انتم مسلمون, بعد اس کے کہ تم مسلمان بن چکے ہو, یعنی وہ تو کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے آیا تھا, کیا مسلمانوں کو کافر بننے کا حکم دے گا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام ایسا بول بھی سکتے ہیں؟ کیا موسیٰ علیہ السلام, عزیر علیہ السلام یا پیغمبر ایسا بول بھی سکتے ہیں؟ ایا امرکم, کیا وہ بولیں گے, حکم دیں گے بالکفر, کفر کا حکم دیں گے؟ بعد از انتم مسلمون, بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو, یعنی جب تم نے اسلام قبول کر لیا عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ایک خدا کی طرف آ گئے, تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں تمہارا ایمان خراب کر کے کہیں گے کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانو, یا عزیر علیہ السلام کیوں بولیں گے کہ مجھے خدا کا بیٹا مانو, یا کوئی دوسرا نبی کیوں ایسی کوئی بات کرے گا؟ بالکل بھی نہیں کرے گا. آیت نمبر 81 یہ بڑی اہم آیت ہے, اور اس آیت کو بھی ان آیتوں میں شمار کیا گیا ہے جو پیغمبر اکرم کے ختم نبوت کے حوالے سے دلائل کے ذیل میں جن آیتوں کو پیش کیا گیا اس کے اندر یہ آیت بھی ہے. آیت نمبر 81 بڑی اہم آیت ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. دیکھیے اگر آپ کے ذہن میں ہو, سورہ آل عمران کے اندر پیچھے ہی ہم نے یہ پڑھا تھا, آج کی تقریر میں نہیں اس سے پہلے, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نسبت دے رہے ہیں یہودی اپنی طرف اور عیسائی اپنی طرف, اور پروردگار عالم نے یہ سمجھایا تھا کہ ابراہیم تو ان سے پہلے گزرے ہوئے ہیں, اور اصولی طور پر دیکھو تو وہ مسلمان ہیں, حنیف مسلمان اور کھڑے مسلمان ہیں, کسی شرک ورک کی طرف وہ مائل بالکل بھی نہیں تھے. اب اس کے بعد اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے ختمی مرتبت کا جو اسٹیٹس ہے وہ سمجھایا ہے, وہ سمجھایا کہ ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام نو ڈاؤٹ وہ اپنی جگہ پر بہت اہم نبی, بہت اہم رسول, مگر ظاہر ہے کہ اس آخری نبی سے تو اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس آیت کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ قاعدہ یہ تھا کہ جب خدا کسی نبی کو نبوت دیتا تھا, جب اسے نبوت یا حکمت دی گئی, کتاب اور حکمت دی گئی, تو اس سے اس بات کا وعدہ لیا گیا, اور وہ وعدہ کیا لیا گیا کہ جو آخر میں رسول آئے گا اس کی تم تصدیق بھی کرو گے, تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے, اور تم اس کی مدد بھی کرو گے. یہ سارے کام تم نے کرنے ہیں, یعنی یہ سارے کام تم نے کرنے کا مطلب کیا ہے, اس کے لیے گراؤنڈ تیار کرو. ایک تو ہم یہ کہیں کہ اگر تم اس وقت تک ہوں گے تو تم خود فزیکلی اس کی مدد کرو گے, لیکن ظاہر ہے کہ درمیان میں فاصلہ بہت زیادہ ہے, فاصلہ بھلے بہت زیادہ ہو مگر تم نے یہ کام ضرور کرنا ہے, اس کے بغیر تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا. یعنی آدم علیہ السلام ہو, نوح ہو, ابراہیم ہو, موسیٰ ہو, عیسیٰ ہو علیہ السلام, ان میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک آخری نبی کے اوپر ان کا ایمان نہ ہو. جو اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ نہ فقط اس رسول پر تمہیں ایمان لانا ہے بلکہ اس سے پہلے جتنے رسول آ چکے ہیں ان سب پر تمہیں ایمان لانا ہے. ما انزل الیک وما انزل من قبلک, اے حبیب جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لانا ہے ان لوگوں کو. وما انزل من قبلک, اور جو پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لانا ہے, ورنہ ان مسلمانوں کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اور رسولوں کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا اگر وہ اس آخری رسول کے اوپر ایمان نہ لائیں. اب اس کے بعد اگر وہ آیت جو عام طور پر علامہ طالب جوہری صاحب نے بہت مرتبہ مجلسوں کے اندر پڑھی ہے, کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا کہ جب ہر امت کے نبی کو ہم اس کی امت پر گواہ بنا کر لائیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور اے حبیب آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا کر لایا جائے گا. اس لیے کہ یہ ان سب کے اوپر وہی حیثیت رکھتے ہیں جو ہر نبی اپنی امت کے اوپر حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ پیغمبر اکرم کا جو اسٹیٹس ہے وہ خاص طور پر اس آیت کے اندر سمجھایا جا رہا ہے کہ ان تمام نبیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو آخر میں نبی آنے والا ہے اس کی تمہیں تصدیق بھی کرنی ہے, اس پر ایمان بھی لانا ہے, اس کی مدد بھی کرنی ہے. یعنی گراؤنڈ ورک ابھی سے تیار کرنا شروع کر دو. اور اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام و دیگر انبیاء آنے والے نبیوں کا تذکرہ کرتے تھے, خاص طور پر ختمی مرتبت کا تذکرہ ان کی کتابوں کے اندر بھی اسی لیے رکھا گیا, اور ان نبیوں نے بھی تذکرہ بار بار کیا. اب ذرا عبارت پر غور کریں, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا. وعدہ, میثاق وثوق سے نکلا ہے جس کا نتیجہ یہ کہ وعدہ, اور ایسا وعدہ کہ جس کے اوپر بہت زیادہ اصرار, بہت زیادہ زور ہو کہ یہ وعدہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا, یعنی عام اصطلاح کے اندر کہیں پکا وعدہ لیا, بالکل یعنی اصرار کے ساتھ وعدہ لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں. ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ, اور پھر اس کے بعد گیپ ہوگا, ثُمَّ یعنی گیپ, کچھ وقفہ آئے گا. جا اکم رسول, اور اس کے بعد جب وہ رسول آ جائے, مصدق لما معکم, جو تصدیق کرنے والا ہوگا اس کی جو تمہارے پاس ہے, وہ سرٹیفائی کرے گا کہ مجھ سے جو پہلے نبی آ چکے ہیں وہ برحق تھے. لتؤمنن بہ, تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم یقیناً ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ, تم ان کے بلیور بنو, تم ان کے مومن بنو. لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, اور تم ان کی یقیناً مدد بھی کرو گے. لازمن اصرار کے ساتھ, لام لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ, تین انٹینسیفائرز ایک کلمے کے اندر ہے, لتؤمنن میں بھی اور لتنصرن کے اندر بھی, یعنی ضرور بضرور بضرور, فار شیور اینڈ شیور اینڈ شیور, سرٹینلی سرٹینلی سرٹینلی, تم کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, تم کو ایمان بھی لانا ہے اور تم کو مدد بھی کرنی ہے. گراؤنڈ تیار کرو ان کے لیے تاکہ جو تمہاری فالوئنگ جو آگے لائن بننے والی ہے جب اس کا زمانہ ہے تو پھر وہ اس کی مدد کرنے والے ہوں. جو عیسائی ہیں, جو پکے عیسائی ہیں, وہ یقیناً ان کی مدد کرنے والے ہوں. جو واقعا کسی رسول کو ماننے والے ہیں وہ صحیح معنوں میں اس کی مدد کریں گے. پھر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس کو نہیں مانتے, یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے, کیوں نہیں, یہ کیا بات ہوئی. تم نے گراؤنڈ تیار کرنا ہے تاکہ بعد میں آنے والے ان کی مدد کریں. اور یاد رکھیے گا, دونوں قسم کے کردار ہیں جنہوں نے مخالفت کی ہے, زیادہ تر تو وہی تھے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کا ساتھ نہیں دیا اہل کتاب میں سے, مگر کچھ نے جنہوں نے ساتھ دیا ہے تو بڑا بھرپور ساتھ دیا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جنہوں نے ساتھ دیا ہے تو انہوں نے بہت بھرپور ساتھ دیا ہے, اس کی تفصیل کا یہ موقع بہرحال نہیں ہے. قال اقررتم, اس کے بعد جب یہ وعدہ لے لیا پروردگار نے تو اس کے بعد کہا کہ اے نبیوں بتاؤ تم اقرار کرتے ہو. واخذتم علی ذالکم اسری, اور اس پر تاکیدی عہد و پیمان باندھتے ہو, یعنی پکا پکا وعدہ کرتے ہو, اقرار کرتے ہو کہ یہ بات ہو رہی ہے ہماری تمہاری, یہ وعدہ تم سے لیا جا رہا ہے اور تم پکا وعدہ کرتے ہو. قالو اقررنا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. قالا فشہدو, تو خدا نے کہا کہ اے نبیوں گواہ رہنا. وانا معکم من الشاہدین, اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں. یعنی خبردار اس بات سے پھر نہیں جانا, یعنی ان ادر ورڈ تمہاری نبوتیں وغیرہ سب ختم ہو جائیں گی اگر تم نے اس بات کا اقرار نہیں کیا یا اس بات سے بیک آؤٹ ہو گئے. تو پیغمبر اکرم وہ شخصیت ہیں کہ جن کے نبوت کے اقرار پر ان سارے نبیوں کی نبوتیں ٹکی ہوئی ہیں. بہت اہم مرتبہ اور بہت اہم مقام ختمی مرتبت کا, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر وہ اگرچہ ظاہر ہے کہ مجلس تو نہیں ہو رہی ہے لیکن علامہ صاحب کا جو ایک بہت مشہور نقطہ ہے کہ وہ پھر اس کو لنک کرتے ہیں اس کے ساتھ جو سورہ احزاب کی ایک آیت ہے جس کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ النبی اولا من المؤمنین بانفسہم، کہ نبی اولا ہوتا ہے مومنین سے ان کے نفسوں کے اوپر، یعنی اولویت رکھتا ہے، اولا ہوتا ہے، ان کی جانوں سے زیادہ اس کے اوپر اس کا اختیار ہوتا ہے. اور یہاں پر خدا نے کہا ہے کہ یہ سارے نبی جو ہیں وہ ہمارے رسول کے مومن ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کا اختیار ان کی جانوں کے اوپر بھی ان سے زیادہ ختمی مرتبت کا اختیار ہے. اور پھر اگر آپ غدیر کے خطبے کو اگر آپ اس کے ساتھ جوڑیں تو بہت اچھا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے مولائیت کا جو اعلان کیا ہے اس سے پہلے جملہ یہ ہے، الست اولا منکم بانفسکم، کیا میں تم سے تمہاری نفسوں سے زیادہ تم پر اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں. اولویت کا اقرار پہلے لیا ہے اور پھر اس کے بعد پھر اعلان کیا ہے کہ اللہ مولایا وانا مولا المومنین ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ میں اللہ جو ہے وہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. میں مومنین کا مولا ہوں، مومنین کے اندر یہ بھی شامل ہوگا اس لیے کہ یہ سب بھی مومن ہیں. اور اس کے بعد جب پیغمبر کہتے ہیں کہ میں مومنین کا مولا ہوں اور جس کا میں مولا ہوں، جس کا آدم سے لے کر نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کے مولا پیغمبر ہوئے، اور اس نسبت سے پھر مولا کائنات بھی ان کے مولا قرار پاتے ہیں. قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اس وقت خدا نے کہا اے نبیوں تم گواہ رہنا اور میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، اللہ اکبر. اور جو اس کے بعد منہ پھیر لے، اب یہ پروردگار عالم یعنی ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں وارننگ ہے کہ جو اس کے بعد پھر منہ پھیر لے، فاولئك هم الفاسقون، تو وہی پھر فاسق ہو جائے گا. نبی تو بہت دور کی بات ہے، وہ ایک عام مومن بھی نہیں رہے گا بلکہ وہ فاسق بن جائے گا. بہرحال اب غیر دین اللہ یبغون، اب اس کے بعد پھر رخ ہوتا ہے ان کی طرف کہ کیا تم اللہ کے دین کے سوا کوئی اور چیز چاہتے ہو. یعنی یہ سٹیٹس تو اس نبی کا یہ ہے، اب اس کے بعد تم ذرا سوچ لو کہ دیگر تمام انبیاء جو ہیں وہ نبی نہیں رہیں گے اگر اس کو نہ مانے، تو اس کے بعد تمہارا کیا معاملہ باقی رہ جائے گا. اب غیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور چیز چاہتے ہو؟ اس کا دین تو اسلام ہے، تمام لوگ جو آسمان اور زمین میں ہیں اختیار یا مجبوری سے اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. یعنی یہ وہ جو تمام دیگر مخلوقات کا معاملہ ہے جو پروردگار عالم نے سورہ مبارک یاسین کے اندر کہا کہ لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون، یہ سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی نہ دن رات سے پہلے آ سکتا. بولا اللیل سابق النہار، وہ سب اپنا جو ایک سیٹ فارمیٹ ہے، سیٹ پروسیس جو ہے اسی کو وہ فالو کر رہے ہیں. توافق کا داخلی ان سب کے درمیان موجود ہے، کنسسٹنسی ہے، ایک کنٹینیوٹی ہے، اور اسی سیٹ پروگرام کے تحت وہ چل رہے ہیں. یہ ان کا اسلام ہے، یہ ان سب کا اسلام ہے. یعنی اسلام کا مطلب یہی تو سر تسلیم خم کرنا، تو ان کا کوئی چوائس نہیں ہے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ انسان کا معاملہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اختیار دیا ہے. انسان کے اندر بھی پورا تو اختیار نہیں ہے اس کے پاس، یعنی اس پوری باڈی کے اندر بایولوجیکلی تو بہت ساری چیزیں بائی فورس ہو ہی رہی ہیں. ہمارا کیا اختیار ہے؟ ہم کان سے تو نہیں دیکھ سکتے، آنکھ سے دیکھتے ہیں. ہم کان سے اگر دیکھنا بھی چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے، اگر ہم کان سے سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں، اس لیے کہ کان کے پاس یہ صلاحیت ہے. تو یہ کان سر تسلیم ہم کیے ہوئے، اسلام تو لایا ہوا ہے. جہاں اختیار آتا ہے وہاں پر ہم گڑبڑ کرتے ہیں، ورنہ اس باڈی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں تو وہ ہیں کہ جو اسی طریقے سے ہو رہی ہیں جس طرح سے خدا چاہتا ہے. خون دل سے نکلتا ہے، پھیپھڑے جو ہیں وہ ہوا کو صاف کرتے ہیں یا آکسیجن کو پیوریفائی کرتے ہیں، سوری بلڈ کو پیوریفائی کرتے ہیں آکسیجن کے ذریعے سے. مگر یہ یعنی یہ کام جو پھیپھڑے کا ہے وہ پھیپھڑا کرے گا، لنگس کا کرے گا، اور جو ہارٹ کا کام ہے وہ ہارٹ کرے گا، جو آرٹری سے بلڈ جانے کا پروسیس ہے وہ جائے گا، وین سے آنے کا ہے تو وہ آنے کا ہوگا. تو ان ساری چیزوں میں تو اگر ہم چاہیں تو بھی کیا کریں گے، گڑبڑ. اس کے اندر آپریشن کر کے ادھر ادھر کچھ کرنا چاہیں تو اپنا ہی نقصان کریں گے، یعنی اس کے اندر تو کچھ کیا چوائس ہے، بہت لمیٹڈ نہ ہونے کے برابر. ساری چیزیں جہاں پر اختیار انسان کے پاس آتا ہے، خدا کو ماننا نہیں ماننا، اس طرح سے ماننا اس طرح سے ماننا، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، حجاب کرنا ہے نہیں کرنا، یہ سارے معاملات کر لیں گڑبڑ اس کے اندر، مگر اس کے بعد الٹیمیٹلی بہرحال وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، آخر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے جہاں یہ تھوڑا بہت جو اختیار دیا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. قل، ابھی کہہ دیجئے، بس یہ آخری آیت آج کی حد تک، آمنا باللہ, ہم تو ایمان لائے اللہ پر, تم مانو نہ مانو ہم تو ایمان لائے. وما انزل علینا, اور جو ہم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے. وما انزل علی ابراہیم, جو ابراہیم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے. و اسماعیلا و اسحاق و یعقوب والاسباط, آپ نوٹ کیجئے یہ بنی اسرائیل والے سارے شروع ہو گئے. کہا ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ اس قبیلے کا ہے یا اس قبیلے کا ہے, جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہم نے تو اس کو مانا, اور جو ان کے بعد جو نازل ہوا الاسباط جو سلسلہ آگے بڑھا اس کے اوپر بھی. وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ, اور جو موسیٰ پر نازل ہوا جو عیسیٰ پر نازل ہوا. والنبیون من ربہم, اور جو ان کے رب کی طرف سے نبیوں کے اوپر نازل ہوا تمام, یعنی یہ پھر ایک بالکل جنرلائز کر دیا کہ تمام نبیوں کے اوپر جو بھی نازل ہوا. لا نفرقو بین احد منہم, ہم تو اس میں کوئی فرق بھی نہیں کرتے کہ اس پر نازل ہوا تو مانیں گے اس پر نازل ہوا تو نہیں مانیں گے, نہیں. جہاں تک ماننے کا تعلق ہے سب پر ایمان. لا نفرقو بین احد منہم, ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی ہم فرق کے قائل نہیں ہیں کہ اس کو مانیں. ان کا اسٹیٹس الگ الگ ہو سکتا ہے, وہ الگ بحث ہے, مگر جو نازل خدا کی طرف سے ہوا وہ ہم سب کا سب قبول کرتے ہیں. ونحن له مسلمون, ہم اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں, ہم اس کی بارگاہ میں مسلمان ہیں. یہ بار بار اس کی تاکید اور تکرار ہے. اگر آپ پیچھے بھی دیکھیں تو ہم نے یہی پڑھا تھا کہ یہ تصدیق کرنے والے ہیں ان کی کہ جو تمہارے پاس ہے, وہ رسول جو آنے والا ہے اے نبیوں, وہ آخری رسول تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے. تو تمہاری ذمہ داری یہ کہ تم ایمان کا اعلان بھی کرو اور مدد بھی کرو. یہاں پر وہ تصدیق پھر ریپیٹ ہوئی, پہلے بھی آ چکی ہے, وہ تصدیق پھر ریپیٹ ہوئی ہے. قل آمنا, اے حبیب کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل علینا, وما انزل علی, یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ تمام نبیوں کے اوپر جو کچھ بھی نازل ہوا ہم اس سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں, ہم کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں مسلمان ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, یہ آیت نمبر 84 ہو گئی. انشاءاللہ 85 سے اگلے سیشن میں بات ہوگی. پروردگار عالم ہمارا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو, قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے.